اسلام اور مسیحیت میں گناہ کفارہ. از اسکندر جدید. ایک تائب گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. انجیل لوقا باب 15 آیت 7. عنوانات: باب 1 اسلام میں گناہ، باب 2 گناہ اور مسیحیت، باب 3 اسلام میں کفارہ، باب 4 اسلام میں مغفرت، باب 5 مسیحیت میں کفارہ کا تصور، باب 6 خلاصہ کلام. سوالات: باب 1 اسلام میں گناہ. قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے گناہ اور خطاؤں کی تعبیر ہوتی ہے، مثلاً الذنب، الفحشاء، الوزر، الزلال، الکفر، الظلم، الاسم، الفجور، الخطیہ، الشر، السیہ، السوء، الفساد، الفسق، البہتان، الاسیان وغیرہ. الف الذنب. جرم، بدکاری وغیرہ کے مطلب میں 39 آیات قرآنیہ میں یہ لفظ الذنب استعمال ہوا ہے. اس موضوع و مفہوم میں سب سے زیادہ اہم اور اس کے خیال و معنی کی ترجمانی کرنے والی آیات سورہ فتح آیات 1 اور 2 ہیں.
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف، تاکہ خدا تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. بے الفحشا، یہ لفظ بھی برے کام، جرم اور زنا کے مطلب میں آتا ہے، خصوصاً حرام کاری کے. قرآن اس سے منع کرتے ہوئے سورہ انعام آیت 151 میں کہتا ہے:
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ، ان کے پاس نہ پھٹکنا. جیم الوزر. الوزر اس گناہ کے جرم میں آتا ہے جو انسان پر بوجھ بن جاتا ہے، مثلاً سورہ الم نشرح آیت 2 میں یوں آیا ہے:
الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك.
اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے: حضرت جبرائیل محمد کے پاس آئے اور ان کے سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا اور اس کو دھویا اور تمام معاصی گناہ و نافرمانیوں سے اسے پاک و صاف کیا اور اس میں ایمان و علم بھر دیا. ابن حشام نے محمد بن اسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ محمد کے صحابہ میں سے کچھ نے یہ سوال کیا کہ اے جناب، اپنے کچھ حالات بیان کیجئے. تب آپ نے کہا: دودھ پی کر میں نے پرورش پائی، میں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریوں کے بچے کو چرا رہے تھے کہ دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لے کر آئے. انہوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹ چاک کیا اور میرے دل کو نکالا اور اسے بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک کالا گوشت کا ٹکڑا نکالا اور پھینک دیا. پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ اس برف سے یہاں تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا. فرمایا: پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: انہیں ان کی امت کے 10 شخصوں کے مقابل تولو. پس اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے وزن میں بڑھ گیا. پھر اس نے کہا: ان کی امت کے 100 شخصوں کے ساتھ تولو. جب اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے بھی وزن میں بڑھ گیا. پھر اس نے کہا: ان کی امت کے 1000 افراد کے ساتھ تولو. اس نے مجھے 1000 افراد کے ساتھ وزن کیا تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا. یہ دیکھ کر اس نے کہا: ان کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم، اگر تو انہیں ان کی پوری امت کے مقابل بھی تولے گا تو یہ بڑھ جائیں گے. دال الزلال. الزلال کے معنی گمراہی اور بھٹک جانا ہے.
سورہ زہا آیات 6-8 میں یہ لکھا ہے:
الم یجدک یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى.
اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. الکلبی نے اس لفظ کی تفسیر کفر سے کی ہے. ہاں الکفر لفظ کفر کا مطلب ہے چھپانا اور تاریکی، لیکن یہ عموماً الحاد اور لا خدا پرستی جیسے مطلب میں آتا ہے.
قرآن میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں ایمانداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور اللہ نے کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی.
علامہ زمخشری نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے،
یہاں تین باتیں ہیں، الف خدا کا انکار کرنا کفر ہے، بے فسوق کذب و دروغ ہے، جیم اور اسیاں سرکشی و نافرمانی ہے. واو الظلم لفظ ظلم غیر منصفانہ طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے. یہ لفظ
سورہ شعرا آیت 10 میں مرقوم ہے،
جہاں موسیٰ نبی کی مصریوں کی طرف رسالت کا ذکر آیا ہے اور فرعون اور اس کی قوم کو
القوم الظالمین
یعنی ظالم لوگوں کہا گیا ہے. ظا الاسم لفظ اسم جرم گناہ اور بدکرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.
سورۃ الانعام آیت 120 میں لکھا ہے،
اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ الاسم کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے. ہاں الفجور لفظ فجور بدکرداری اور فحاشی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. سورۃ الانفطار
آیات 14 اور 15 میں لکھا ہے،
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
اور بدکردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے. تو الخطیہ اس لفظ کے معنی قصور اور جرم کے ہیں.
سورۃ النساء آیت 112 میں لکھا ہے،
اور جو شخص کوئی قصور یعنی خطیہ یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کرے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اس آیت میں گناہ کے لیے تین الفاظ آئے ہیں،
الخطیہ الاسم البہتان.
امام الرازی نے ان میں تمیز یوں بیان کی ہے، الف الخطیہ خطا گناہ صغیرہ ہے اور الاسم گناہ کبیرہ، بے الخطیہ خطا کر گزرنے والا مرتکب بطور خود متاثر ہوتا ہے لیکن الاسم دوسروں کے خلاف جرم ہے، جیسے ناانصافی اور قتل. جیم الخطیہ خطا ایک ایسا فعل ہے جسے کسی طرح بھی سرزد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی انجانے میں اور نہ ہی جان بوجھ کر، لیکن الاسم وہ گناہ ہے جو قصدن اور عمدن کیا جائے. دال تاہم البہتان کسی بے قصور کے لیے قابل نفرت بدگمانی پیدا کرنا ہے. بہتان تراش کے لیے دنیا میں پھٹکار ہے اور اسے آخرت میں عذاب شدید کا مستحق کہا گیا ہے. یا الشر اس لفظ کا مطلب برائی ہے.
سورۃ الزلزال آیت 8 میں لکھا ہے،
اور جس نے ذرہ بھر برائی شرن کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ابو جعفر التبری نے یونس بن عبد العالی سے اور انہوں نے ابن وہب سے اور انہوں نے یحییٰ بن عبداللہ سے اور انہوں نے ابی عبد الرحمن الحبلی سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہوئے کہا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر بھی تشریف رکھتے تھے، اس آیت کو سن کر رو پڑے. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کس بات نے تمہیں آمادہ بگریہ کیا؟ اور انہوں نے جواب دیا، اس سورہ نے. تب رسول اللہ نے کہا، اگر تم لوگ گناہ اور خطائیں نہ کرتے، تختعون و تزنبون، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو وہ ایک ایسی امت پیدا کرتا جو خطائیں بھی کرتی اور گناہ بھی، اور اللہ ان کی مغفرت کر دیتا. کاف السیہ لفظ السیہ کا مطلب جرم اور برائی ہے.
سورۃ النمل آیت 90 میں لکھا ہے،
اور جو برائی لے کر آئے گا،
وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ،
تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. حضرت ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ اس آیت کا نزول تو مسلمانوں پر بہت شاق گزرا اور وہ جناب محمد سے بولے کہ ہم میں ایسا کون ہے جو سیاہ بدیوں کا مرتکب نہیں ہوا ہے؟ پھر فرمائیے کہ جزا
اور بدلے کا کیا عالم ہوگا؟
آپ نے فرمایا، اللہ نے اطاعت کے بدلے 10 حسنہ نیکیاں مقرر کر دی ہیں اور سرکشی معصیت پر صرف ایک ہی سزا، تو اب جسے ایک برائی کا بدلہ ملا تو 10 نیکیوں میں سے صرف ایک ہی تو کم ہوگی، پھر بھی تو بچی رہیں گی۔ لام السو، یہ لفظ بدی یا برائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔
سورۃ النساء آیت 123 میں لکھا ہے،
جو شخص برے عمل کرے گا مَن یَعْمَلْ سُوًا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ میم الفساد، اس لفظ کا مطلب خراب یا بگاڑ ہے۔
سورۃ البقرہ آیت 205 میں لکھا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے
تاکہ اس میں فتنہ انگیزی
لیفسد
کرے، اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے،
اور خدا فتنہ انگیزی الفساد کو پسند نہیں کرتا۔
نون الفسق، اس لفظ کا مطلب خباثت اور بدکرداری ہے۔
سورۃ البقرہ آیت 99 میں لکھا ہے،
ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں
جو الفاسقون بدکردار ہیں۔
مفسروں کے مطابق فسق کا مطلب انسان کا اس حد سے باہر نکل جانا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر فاسق کافر ہوتا ہے۔ سوات البہتان، اس لفظ کا مطلب تہمت یا جھوٹ ہے۔
سورہ نور آیت 16 میں لکھا ہے،
اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان
بہتان عظیم
ہے۔ عین الاسیان،
گناہ کی وضاحت کرنے والے اور بھی بہت سے قرآنی الفاظ ہیں لیکن یہاں ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے۔ یہاں گناہ پر بحث کو ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ قرآن اصل گناہ کے وجود کے بارے میں سکھاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی گراوٹ کی وجہ تھا۔ بہت سے قرآنی آیات میں سے ہم چند واضح اور سمجھنے کے لیے آسان مثالیں پیش کر رہے ہیں۔
مثلا سورہ بقرہ آیات 35 سے 37 میں لکھا ہے،
اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلایا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت برین سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ مسلم علماء دین اس بارے میں متفق نہیں کہ آدم اور حوا اس حبوط و سقوط سے پہلے کس مقام میں رہتے تھے، ان کی اس بارے میں طرح طرح کی آرا ہیں۔ مثلا ابو قاسم البلخی اور ابو مسلم الاصفہانی کی رائے ہے کہ وہ جنت تھی اور اسی زمین پر تھی۔ انہوں نے گراوٹ الاحباط کی تفسیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کی ہے، کیونکہ قرآن نقل مکانی کے لیے فعل احبط استعمال کرتا ہے، یعنی کسی شہر میں جا اترنا۔
سورہ بقرہ آیت 61،
امام الجبائی کا کہنا ہے کہ جنت ساتویں آسمان پر تھی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے گرائے گئے۔ یاد رہے کتاب مقدس بائبل اور قرآنی بیان میں اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم کی سرکشی باغ کے وسط میں پائے جانے والے درخت کا پھل کھانا تھی۔ تاہم مسلم علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت کی نوعیت کیا تھی، ان کی مختلف آراء ہیں جن کی بنیاد اسلامی روایات پر ہے۔ مثلا ابن اسحاق نے عبد الرزاق سے اقتباس کرتے ہوئے کہا، ابن عینا اور ابن المبارک اور الحسن بن امارہ اور منہال بن امر اور سعید بن جبیر اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے جس درخت سے آدم و حوا کو روکا تھا وہ سنبلا یا خوشا تھا۔ ابن حمید نے بسلسلہ وہاب ابن منبہ الیمانی نے یہ کہا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا جس کی بالوں کا ایک ایک دانہ گائے کے گردے کے برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی رسول اللہ سے اس بارے میں ایک بار پوچھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ شجر مبارک سنبلا تھا۔
سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے محمد بن اسحاق سے سنا
اور اس نے یعقوب بن اتبا سے سنا کہ یہ وہ درخت تھا جس سے فرشتے خود کو رگڑتے رہتے ہیں اور اسی کی بدولت زندہ و جاوید بنے ہوئے ہیں۔ ابن وقی نے کہا کہ اس نے عبداللہ سے سنا اور اس نے اسرائیل سے سنا اور اس نے السدی سے سنا اور اس نے حضرت ابن عباس سے سنا کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ مجاہد اور قتادہ نے اسے انجیر کا درخت بتایا ہے اور ربیع ابن انس نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے پخانے کی حاجت ہوتی تھی اور جنت میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں۔
قرآن بیان کتاب مقدس کی کتاب پیدائش سے اس ضمن میں ملتا جلتا ہے کہ
آدم و حوا نے اللہ کے کہے ہوئے حکم کو توڑنے میں جو قدم اٹھایا تھا وہ شیطان کے اکسانے پر ہی اٹھایا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ ابن جریح نے ابن عباس کا اقتباس کرتے ہوئے کہا ہے کہ الفاظ فاز لہما الشیطان کا مطلب ہے اقواہما، یعنی شیطان نے ان کو بہکایا تھا۔ قرآنی تعلیم کے لحاظ سے حضرت آدم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں اور اسلامی تعلیم کے مطابق انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس لحاظ سے لوگوں کو اس حادثہ حبود آدم و حوا کی تاویل میں مشکل پیش آتی ہے۔ مفسروں نے اس مشکل سے نکلنے کی ایک کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جس وقت ان سے یہ لغزش ہوئی تھی اس وقت وہ نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنائے گئے، لیکن اس رائے کو اجماع حاصل نہیں۔ پھر مفسروں کی ایک جماعت نے یہ مانا کہ آدم تھے تو شروع ہی سے نبی، لیکن ان کی لغزش نتیجہ تھی ان کے نسیان اور بھول کا، کیونکہ وہ ناسی تھے، یعنی نسیان بھول چوک کا پتلا تھے۔ ان لوگوں نے آدم کی مثال اس روزہ دار سے دی جو بوجہ کثرت مشاغل کے بے خیالی میں کچھ کھا پی لے، سہون اور نسیان کی وجہ سے، نہ کہ امدن و قصدن۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے
کہ حوا نے آدم کو خمر شراب پلائی تھی
اور ان پر کچھ نشہ غالب آیا کہ اس ممنوع درخت کے پھل سے کچھ کھا لیا، چنانچہ یہ غلطی نشے کے زور میں سرزد ہوئی تھی، جان بوجھ کر نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسے یہ تفسیر کی جاتی ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، توبہ قبول کی، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
سورہ بقرہ آیت 37۔
یہاں لفظ تاب توبہ بلا شک و شبہ ظاہر کرتا ہے کہ خطا جان کر بالارادہ ہوئی تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق گو آدم نے اس کی ذمہ داری حوا پر ڈالی کہ اس عورت نے مجھے اس کے کھانے پر اکسایا تھا۔ دوسری طرف بہت سے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آدم نے جانتے بوجھتے درخت میں سے کھایا تھا۔ آدم کے اللہ کے کلمات سیکھنے کے بارے میں ابو جعفر التبری نے ابن زید کے سلسلے سے
مروی کیا ہے کہ
اللہ نے آدم کو یہ الفاظ سکھائے،
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ان کے نفس پر ظلم کرنے کا اقرار ملتا ہے۔ موسیٰ بن ہارون سے اسدی کے سلسلے سے یہ روایت ہے جس میں آدم کے اللہ سے کلمات سیکھنے کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت آدم نے اللہ سے کہا، کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ تب آدم نے عرض کی، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم نے پوچھا کہ یارب، کیا آپ کے غضب پر آپ کی رحمت سبقت نہیں کرتی؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب آدم بول اٹھے، کیا آپ نے ہی میرے مقدر میں یہ لغزش نہیں لکھ دی تھی؟ اس کا جواب بھی اس بات میں ملا۔ آدم نے منت کی کہ اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کروں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ اللہ نے کہا، ہاں۔ تب آدم کے رب نے اس کو چن لیا، اس کی طرف رخ کیا اور اسے راہ دکھائی۔ ایک اور روایت ہے، محمد بن بشار نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا اور اسے سفیان سے پتہ چلا، جس نے عبدالعزیز بن رفیع سے سنا، جس نے بتایا کہ اس نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اور میرے مالک، یہ میری خطا جس کا میں مرتکب ہو گیا ہوں، کیا تو نے ہی پہلے سے میرے ذمے نہیں ٹھہرا دی تھی میری تخلیق سے پہلے؟ یا یہ وہ حرکت ہے جو میری ایجاد کردہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تو تیری تخلیق سے پیشتر ہی میں نے تیرے لیے مقدر کر دی تھی۔ تب آدم نے کہا، اگر تو نے ہی مقدر کر دیا تھا تو میری مغفرت کر دے۔
راوی لکھتے ہیں فتلقہ والی آیت تب ہی انہیں ملی تھی۔
یہ ساری وضاحتیں اس حقیقت کی انکاری نہیں کہ آدم نے ایک خطائے اختیاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ وہ خیال ہے جسے الفخر الرازی کی بھی تائید حاصل ہے۔ ان کے الفاظ میں سن لیجئے، وہ آیتیں جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں اور علماء نے جن کا تمسک کیا ہے بہت سی ہیں، اور ان میں سے پہلا آدم کا قصہ ہے۔ وہ اس ضمن میں سات مختلف نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ الف، ایک یہ ہے کہ آدم آسی نافرمان تھے، اور نافرمان دو طرح سے مرتکب گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔
ایک تو یہ کہ نص قرآنی کا مطالبہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے سزا دی جائے،
کیونکہ یہ اللہ کا قول ہے کہ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ،
اللہ رسول کے آسی نافرمان کے لیے آتش دوزخ ہے۔ دوسرا یہ کہ لفظ آسی ذم کا پہلو لیے ہوئے ایک لفظ ہے، اسی لیے وہ سوائے مرتکب گناہ کبیرہ کے اور کسی کو نہیں دیا جاتا۔ بے، آدم کے قصے سے یہ ظاہر ہے کہ وہ بے راہ ہو گئے، کیونکہ قرآن میں
فغوا
لکھا ہے اور غے عربی زبان میں رشد کی ضد ہے۔ جیم، آدم تائب ہوئے، اور تائب تو وہی ہوتا ہے جس نے گناہ ذنب کیا ہو۔ ندامت کا شکار اپنے کیے پر تائب ہی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ آدم اس اخبار و بیان میں جھوٹے ہیں تو ان پر جھوٹ کے گناہ کا الزام آیا، اور اگر وہ اپنے اقرار میں سچے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا۔ دال، آدم اس عمل کے مرتکب ہوئے جس سے اللہ نے منع فرمایا،
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے پاس نہ جانا۔ الم ان حکما ان تلکم الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اب کسی منع شدہ کام کو کر ڈالنا خود ہی جرم ہے۔ ہاں،
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے، کے مطابق آدم ظالم بنے، کیونکہ خود اقرار کیا کہ
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا،
پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب کوئی بھی ظالم شخص بقول اللہ ملعون گنا جاتا ہے۔
فَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ،
سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، اور جو لعنت کا مستحق ٹھہرے وہ بڑا گناہگار ہے۔ واو، آدم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر اللہ کی مغفرت انہیں میسر نہ ہوگی تو سراسر گھاٹے خاسر میں رہیں گے۔ یوں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گناہگار ثابت کیا۔ ضا، بوجہ وسوسہ شیطان وہ جنت سے بھی نکال دیے گئے، اور یہ بدلہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے شیطان کی بات کی اتباع کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے بڑا گناہ سرزد ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان کس طرح جنت میں گھس گیا تھا، اس میں بھی علماء میں اختلاف موجود ہے۔ مثلا القصاص نے ابن عباس کے سلسلے سے یہ روایت کی ہے کہ شیطان نے جب جنت میں گھس جانے کی ٹھانی تو داروغہ جنت نے اسے روکا، تب وہ دوسرے سارے جانوروں کے پاس مدد کے لیے گیا، کسی نے اس کو مدد دینا قبول نہ کیا۔ بالآخر جب سانپ کے پاس گیا جو ان دنوں چوپایوں میں سب سے عمدہ اور خوبصورت چوپایا تھا، تو اس نے مدد کی درخواست قبول کر لی اور شیطان کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ وہاں شیطان نے وسوسہ اور کانفوسی شروع کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس وجہ سے اسے سزا ملی، اور لعنت کے زیر اس کے چاروں پاؤں جھڑ گئے، اور پیٹ کے بل کھسکنے کی سزا ملی۔ اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی، اور فرزندان آدم کا دشمن بھی بنا دیا گیا۔ الطبری کی کتاب جامع البیان میں
وہب بن منبہ سے مروی ہے،
جب اللہ نے آدم اور اس کی ذریت کو جنت میں بسا دیا تو ان کو الشجرہ سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ الشجرہ بہت سی پرپیچ ڈالیوں والا ایک درخت تھا، جس کے پھل کھا کھا کر فرشتوں کو
خلود حاصل تھا، یعنی وہ امر بن گئے تھے۔ اسی درخت کے قریب نہ جانے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا
تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت چار ٹانگوں پر بختی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حوا کے پاس آیا، کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے کھا لیا۔ پھر ہوا آدم کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ پس آدم نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ اعضا ظاہر ہو گئے، جس پر آدم جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم نے جواب دیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا،
اے حوا تم نے میرے بندے کو دھوکا دیا،
لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدم و حوا باب الجنہ سے گزر رہے تھے تو ابلیس، جو کہ پھاٹک پر انتظار میں کھڑا تھا، اس نے ان میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ خیر بات کچھ بھی ہو، قرآن کی آیات کا قاطع فیصلہ یہی ہے کہ آدم گناہگار بن گئے تھے۔
سورہ طٰہٰ آیات 120 اور 121 بھی ہم زبانی کر رہی ہیں۔
وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةَ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْذِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔
تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ لفظ فغوا کا مطلب ہے بے راہ ہو گئے۔ اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے الرازی رقم طراز ہیں کہ الغوایہ کا مترادف الزلالہ گمراہی ہے، اور یہ الرشد ہدایت یافتہ کا الٹ ہے۔ اس قسم کا گناہ سوائے ایسے فاسق شخص کے جو اپنے فسوق میں منہمک رہتا ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ ابو امام الباہلی نے کہا ہے کہ آدم کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اس خواہش و تمنا کو پروان چڑھنے دیا کہ ان کی زندگی ایک دوامی آرام اور جاوید زندگی ہو۔
سورہ طٰہٰ آیات 117 اور 119 سے یہ ظاہر ہے،
یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ شیطان نے یہ کہتے ہوئے صدا کے آرام سے لطف اندوز ہونے کی رغبت پیدا کی، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ وہ چیز جس کی خواہش اللہ چاہتا تھا کہ آدم کرے وہی تھی جس کا ذکر ابلیس نے کیا، مگر اللہ نے اس کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ الشجرہ کے قریب نہ جائے، لیکن ابلیس نے اسے دھوکا دیا کہ وہ اس کے پھل میں سے کھائے۔ اب آدم کی طرف نظر ڈالیے کہ وہ کمال عقل کا مالک ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر طرح سے اس کا مربی اور ناصر ہے، اس نے شیطان کو اس کا دشمن ہونا بھی جتا دیا ہے اور خوب خبردار کر دیا ہے کس طرح اس نے شیطان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ جان بوجھ کر کہ وہ اس کا کھلا دشمن ہے، اللہ کے قول سے روگردانی کی اور شیطان کی بات مان بیٹھا۔ اب دیکھیے کہ ماجرا یہ ہے، اور اس بات پر سارے مفسروں کا اتفاق و اجماع آ رہا ہے کہ
عصیان ذنب گناہ ہے،
اور آسی ایک مذموم و ناپسندیدہ لقب ہے جس کا اطلاق صرف مرتکب گناہ کبیرہ پر ہی ہوا کرتا ہے، اور کبیرہ گناہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس پر سزا اور عطاب واجب ہے۔ باب دو، گناہ اور مسیحیت۔ تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ گڑبڑ اور فساد ہے۔ انسان نے جب بھی اپنے دل کو ٹٹولا ہے یا اپنے ساتھی انسانوں کے کردار پر نظر کی ہے تو گناہ کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ گناہ کی کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کو کبھی کوئی وحی یا الہام نہیں ملا، گناہ کا اور اس کے وجود کا ویسا ہی شعور رکھتے ہیں جیسا کہ آسمانی وحی ماننے والے، اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اخلاقی اور سماجی طور پر جن باتوں کے کرنے کی ذمہ داریاں ان پر عائد تھی ان پر عمل درآمد سے قاصر اور عاجز رہے ہیں۔ گناہ نہ صرف شرمناک رویے کا نام ہے جیسے بہت سے انسان سمجھتے ہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے کا نام بھی ہے، حالانکہ خدا ہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ خدا سے اس انحراف کا مطلب صرف گناہ کی طرف میلان نہیں ہے، بلکہ یہ بھلائی و نیکی کے چشمے سے ہمارا ایک طرح کا انقطاع بھی ہو جانا ہے۔ تجربے نے اس بات کی بھی بخوبی وضاحت کر دی ہے کہ نفسانی انسان کے بس میں یہ بات نہیں رہ گئی ہے کہ گناہ کی انسان کے اندر زبردست قوت اور اس کی زندگی میں سخت اثرات کا اندازہ لگا سکے۔ ایماندار کے پاس خدا کی شریعت ہوتی ہے جو اس کی تربیت و ہدایت کرتی ہے اور مسیح تک پہنچا بھی دیتی ہے۔ مسیح نے انسان کو خدا کا فضل بخشا اور انسان گناہ کی حقیقت اور اس کے اثرات بد کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ گناہ میں دلچسپی لینا انسان کو بگاڑنے اور اس کی تخریب کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت اسے الہی فضل و مدد اور اپنی راست بازی کے لیے مسیح کے بہائے ہوئے خون کے کفارے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ پہلا یوحنا باب 3 آیت 4، یہ مقررہ حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ یہ تعدی و تجاوز خواہ کتنا ہی معمولی اور ہیچ کیوں نہ ہو، اور اس کا ذکر کرنے والا خواہ کوئی بھی عذر پیش کرے، اس میں شک نہیں کہ خدا کے خلاف وہ جرم ہی رہتا ہے۔ الف، دنیا میں آمد گناہ۔ انجیل شریف رومیو باب 5 آیت 12، ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ یہاں ایک آدمی سے اشارہ ہے ہمارے جد امجد آدم کی طرف، ماں حوا کے، کیونکہ خدا آدم اور حوا کو ایک جوڑے کے طور پر دیکھتا ہے۔
پیدائش باب 5 آیت 2،
خط کے مصنف نے آدم ابو البشر کے گناہ کو ہر شخص یعنی ان کی ذریت کے گناہ کا سبب مانا ہے۔ مصنف اس آزمائش کا ذکر نہیں کرتا جو ابلیس نے کی، اور نہ ہی حوا کی نافرمانی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ آدم تمام انسانوں کا نمائندہ ہے۔ دنیا کے کچھ فلسفی یہ مانتے ہیں کہ انسان طیب و طاہر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ماحول میں رہتا ہے تو اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور تب گناہ اس میں سرایت کرتا اور جنم لیتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ گناہ انسان کی جبلت میں واقع ہے۔ ایک بگڑا ہوا ماحول گناہ کو پھلنے پھولنے کا موقع تو فراہم کرتا ہے، لیکن انسان کی سرشت و طبیعت اور اس کا دل گناہگار ہے۔ بے، گناہ ایک وراثتی امر ہے۔ کوئی بھی جاندار خواہ اپنی نو سے الگ مغایر نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک بیل نے بھیڑ پیدا کی ہو؟ یا جیسا کہ خود جناب مسیح فرما گئے ہیں، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں ریگستانوں میں پیدا ہونے والا ایک کٹیلا پودا سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہی قانون فطرت انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آدم یعنی انسان اول نے
چونکہ اپنے عصیان و سرکشی کی وجہ سے
خدا کی عطا کی ہوئی حیات طیبہ مستقیمہ کو مسخ کر دیا، بدنما بنا دیا، اور سزا اور نتیجے کے طور پر راندے ہوئے فردوس بری سے باہر نکال دیے گئے، اور ایسی زمین کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا گیا جو خود ان کی وجہ سے لعنتی ہوئی۔ اسی زمین پر انہوں نے اولاد پیدا کی جنہیں جنت کی پاکی کا کوئی علم و تجربہ نہ تھا۔
اس حالت زار کی تصویر کشی داؤد نبی نے اپنے زبور 51 آیت 5 میں یوں کی ہے،
دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔
پولس نے بھی رومیو باب 3 آیات 10-12 میں کہا،
کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ وراثتی گناہ اور سقوط و حبوط آدم کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیم کی اگسٹین نے کچھ اس طرح وضاحت کی ہے۔ پہلا،
انسان کو خداوند تعالیٰ نے اپنی صورت و شبیہ پر خلق کیا،
یعنی علم و معرفت، نیکی و پاک بازی کی سیرت عطا کی اور اسے زندہ و جاوید ہستی کے طور پر پیدا کیا، مخلوقات کا حاکم و مختار بنا دیا۔ اس نے آدم کو خیر و شر کی تمیز بخشی اور اسے اخلاق کی طبیعت و مزاج ودیت کیا۔ دوسرا، آدم کو اپنا راستہ چننے کی اجازت دی گئی۔ جب ابلیس نے اس کی آزمائش کی تو اس نے خدا کی مرضی کے خلاف خود اپنی راہ اپنائی اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ یوں وہ اس مقدس و پاک حالت کو کھو بیٹھا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ تیسرا، اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ الہی سیرت و شباہت جو انہیں عطا کی گئی تھی، گناہ آلود ہونے کی وجہ سے مسخ ہو گئی، اور روحانی طور پر مردہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ جسمانی طور پر بھی موت نے تسلط جما لیا، اور اب وہ اس دنیا کی تمام بدی اور ابدی ہلاکت کا شکار ہے۔ چوتھا، آدم اور ان کی نسل و ذریت میں ایک طرح کا نیابتی رشتہ ہے۔ جو گناہ آدم نے کیا وہ ان کی نسل میں بھی ہے۔ وہ گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں خدا کی شبیہ بگڑ گئی ہے اور اخلاقی طور پر خرابی آ گئی ہے۔ پانچواں، یہ ذاتی اور موروثی گناہ فساد کی فطرت ہے، گو کہ یہ عمل میں گناہ نہیں ہے۔ چھٹا، آدم کے گناہ کا نتیجہ اصل راست بازی کے کھو دینے اور فطرت کے بگاڑ کی صورت میں نکلا، اور یہ گناہ اول کی سزا ہے۔ ساتواں، نئی زندگی اور تخلیق نو روح القدس کا زبردست کام ہے۔ اس میں نفس انسانی بطور مفعول کے ہوتا ہے، اس کی فاعل کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ مطلقاً خدا کے ارادے سے متعلق ہے،
اسی لیے نجات یا مخلصی فقط خدا تعالیٰ کے فضل پر ہی موقوف ہے اور اسی کا عمل ہے۔
جیم، انسان پر گناہ کا اثر۔ ایک انگریز سائنسدان ہیکسلی نے کہا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے انسانی نفس کو جو تربیت و مشق کرنی پڑتی ہے، اس سے زیادہ سخت اور محنت طلب تربیت اور مشق میں نے اور کوئی نہیں دیکھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک اثر کا غلام بنا دیا گیا ہے جو اس پر بری طرح سے قابض ہے۔ وہ کچھ ایسے دوافع کا شکار ہے جو اسے کشاں کشاں تباہی کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کچھ ایسے نہ ختم ہونے والے ابہام کے شکنجے میں پھنس کر رہ جاتا ہے جو اسے بالآخر بڑی ذہنی اذیت دیتے اور پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا جسم غم و فکر کے اذیات سے کھل کھل کر فنا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے انسان اس طرح کی جنگ و جدل میں پھنسا ہے، خود بھی اور اپنے ہم جنسوں کو بھی۔ کبھی ایزا دیتا ہے اور پھر ان پر ماتم کرتا ہے اور ان کی قبریں بنا دیتا ہے۔ کیا اب بھی کسی کو اس سے زیادہ چیختی ہوئی شہادتیں درکار ہیں جو اسے گناہوں کے اثرات بد کا احساس دلانے والی بنے؟ کیا ایک فرد کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اپنے دل ہی کی گہرائیوں میں جھانکے، اپنے ہی ملانات اور رجحانات کو دیکھے؟ اسے وہاں بھی گناہ کا بسیرا نظر آئے گا۔ تمام انسانوں میں اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں صرف انسانی معاشرے پر نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے۔
زبور 14:1 کا اعلان ہے کہ
احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ اسی طرح یسایا نبی فرماتے ہیں کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔
یسایا 53:6۔
وہ صورت و شبیہ جو آدم گناہ میں گرنے سے پہلے رکھتا تھا، وہ ہم سب میں بگاڑ کا شکار ہے۔ گناہ کا وجود اور اس کی کار فرمائی تو ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا امر ہے کہ نہ تو جس سے کوئی چشم پوشی کر سکتا ہے اور نہ غفلت۔ یہ ایک حقیقت ہے، بشری مزاج و طبیعت کا فاسد ہونا اظہر من الشمس ہے۔ انسان کی بے بسی اور شکست پر شکست دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ اپنی انتہائی دلی خواہش کے باوجود اخلاقی قوانین کی پابندی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لیے خدا کے روح کی تائید و مدد کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اس حقیقی نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے کتنا کھوکھلا ہے جو انسان کو اس کے حبوط سے پہلے حاصل تھی۔ چند سالوں کی ہی جرائم کی تاریخ اس بات کو جان لینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کس قدر اپنی خدا داد صالح طبیعت کو کھو چکا ہے۔ جب آدم کے بیٹے قائن نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسی وقت سے ہم انسان میں اس بری فطرت کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں اس نے اسے قتل کیا؟ کیا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ قائن شریر شخص تھا؟ آپ اپنی ہی مثال لے لیجئے، آخر ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ کیا ایسا اس لیے نہیں کہ بدی کی فطرت ہم میں جڑ پکڑے ہوئے ہے؟ کیوں ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرتی ہے؟ کیا یہ انسانوں کے گناہ کا مجموعی اثر نہیں ہے؟ دال گناہ کی مزدوری۔
پیدائش باب 2 آیت 17 میں مرقوم ہے کہ باری تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا،
تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے،
لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا،
کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اسی طرح خدا کے نبی حزقیل کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں، جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔
حزقیل باب 18 آیت 29۔ رومیو باب 6 آیت 23 میں بھی لکھا ہے کہ
گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم و حوا جب حکم خداوندی کی نافرمانی کے گناہ میں گرے تو وہ روحانی طور پر مر گئے۔
خداوند تعالیٰ سے ان کی گہری قربت و نزدیکی جدائی میں بدل گئی۔
ہما وقت خدا کی حضوری میں رہنے کی تمنا بھی بجھ گئی، اور اپنے تئیں جنت کے درختوں کے درمیان چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔
پیدائش باب 3 آیت 8۔
انہیں اپنے بدن میں ناتوانی کا احساس بھی ہونے لگا۔ اب رہ رہ کر انہیں رب کائنات کی تنبیہ یاد آنے لگی کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ در حقیقت یہ بات معمولی نہیں بلکہ خبردار اور چکننا ہو جانے کی بات تھی۔ گناہ کا نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آدم و حوا کی جنت والی حیثیت ان کے گناہ کے سبب بالکل ضائع ہو چکی تھی؟ کیا سارے کا سارا کام و استحقاق اب وہ کھو بیٹھے تھے؟ کیا اب ان کی بحالی کی کوئی صورت اور امید بالکل منقطع ہو چکی تھی؟ کیا اب پھر سے جنت الفردوس کی طرف لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں،
کیونکہ خداوند تعالی محبت ہے،
اور اس کی محبت رحمتوں سے معمور و بھرپور ہے، اور اس کے پاس معافی، بخشش اور مغفرت ہے۔ یوں اس کی محبت نے شفقت کا اظہار کیا۔ وہ کسی گناہگار کی موت سے خوش نہیں ہے۔
اس خدا محبت نے
یسوع مسیح کی شخصیت میں، جو کہ کلمۃ اللہ ہیں، ظاہر ہو کر ایک منجی اور فدیہ دینے والے فادی کی حیثیت اختیار کر لی۔ خدا کی محبت نے پہلا کرم یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے آدم و حوا کی ستر پوشی کی اور ان کے عیوب برہنگی کو ڈھانکا۔
پیدائش باب 3 آیت 20۔
اس طرح سے خداوند خدا نے نجات انسانی کے لیے کفارہ کے عہد کے اصول کی ابتدا کی۔
باب 3
اسلام میں کفارہ۔ کفارہ کے موضوع پر 14 قرآنی آیات موجود ہیں۔ پہلی نص قرآنی کفارہ کے حوالے سے یہ ہے، اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، سورہ بقرہ آیت 271۔
علماء کفارہ کے معنی ڈھانپنے کے بیان کرتے ہیں۔ یہ وضاحت عہد عتیق کے تصور کے قریب تر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام اور یہودیت میں شخصی اعمال گناہوں کے کفارہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے اہم نماز ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں، اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔
سورہ ہود آیت 114۔
الترمذی نے ابی یسر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے کھجوریں خریدنے آئی، تو میں اس کی طرف جھکا اور اس کا بوسہ لے لیا، اور میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری بات بتائی۔ آپ نے سر جھکا لیا اور آپ دیر تک اسی طرح رہے، اور پھر بولے، دن کے دونوں سروں اور رات کی چند ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس شخص کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حکم سب کے لیے ہے۔
صحیح مسلم میں عبداللہ سے مروی ہے کہ
ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شہر کے کنارے ایک عورت سے بوسو کنار کر لیا اور جمع کے علاوہ سب کچھ کیا، اب میں آپ کے سامنے ہوں، میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ چھپایا تھا، لہذا تمہیں بھی چاہیے تھا کہ اسے پردے میں ہی رہنے دیتے۔ نبی اکرم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ نے کسی کو بھیج کر بلوایا اور یہ آیت پڑھی، نماز قائم کر۔
صحیح مسلم میں ابو بکر سے مروی ہے کہ
میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا، کوئی ایسا شخص نہیں جو اگر گناہ کرے اور پھر وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہو تو وہ اسے معاف نہ کر دے۔ تب انہوں نے یہ آیت کہی، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔
سورہ آل عمران آیت 135، سورۃ الاعراف آیات 8 اور 9 سے بڑھ کر کوئی اور حوالہ کفارہ کے لیے اعمال کی اثر انگیزی کے بارے میں تائید نہیں کرتا،
اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں، اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ امام الرازی نے اعمال کے تولے جانے کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں۔ الف، انہوں نے بیان کیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک میزان نصب کریں گے جس کے دو پلڑے ہوں گے، جس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے اور برے۔
ابن عباس سے مروی ہے کہ
مومنوں کے کام بہترین صورت میں نظر آئیں گے اور ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے جو اس کے برے اعمال سے بھاری ہوں گے۔ اس بارے میں کئی آرا ہیں کیسے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ مومنوں کے اعمال اچھی صورت میں ظاہر ہوں گے اور کافروں کے اعمال قبیح صورت میں ہوں گے، اور یہ وہ صورت ہوگی جو تولی جائے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ
وہ الصحف لکھا ہوا اندراج تولا جائے گا
جس پر بندوں کے اعمال لکھے ہوں گے۔ بے، دوسرا قول مجاہد اور الزحاق
اور الامش سے مروی ہے کہ
تولے جانے کا مقصد عدل و انصاف ہے۔ جناب محمد سے قیامت کے دن تولے جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا،
الصحف لکھا ہوا اندراج، جہاں تک تولے جانے کے عمل کی بات ہے تو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ
رسول اللہ نے کہا، یوم قیامت انسان میزان کے پاس لایا جائے گا اور اندراج کی 99 کتابیں اس کے پاس لائی جائیں گی اور حد نظر پھیلی ہوں گی، اور وہ ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، پھر اس کے پاس انگلی کے پور کے برابر ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا اور اس پر یہ اقرار لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا اور برے اعمال پر بھاری ہوگا۔ ایک قرآن آیت میں اس تولے جانے کے بارے میں لکھا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔
سورۃ الانبیاء آیت 47۔
مفسرین کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ دل کے ارادوں کے لیے الگ میزان ہو اور بیرونی اعمال کے الگ۔ بلال بن یحییٰ نے حذیفہ کا اقتباس کرتے ہوئے کہا، یوم قیامت جبریل تولے جانے کے کام کے ذمہ دار ہوں گے، اور اللہ کہے گا، اے جبریل ان کے درمیان تول، اور مظلوم کو بدلہ دے، اور اگر ظالم کے پاس اعمال حسنہ نہیں ہیں
تو اس کے پلڑے میں مظلوم کے برے اعمال ڈال دے، تب ظالم کا بوجھ پہاڑوں کی مانند بھاری ہوگا۔
ابو جعفر نے بیان کیا کہ محمد نے فرمایا، میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ آخر میں مختصراً محمد بن سعد کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں
جو ابن عباس سے مروی ہیں،
جس کے اچھے اعمال برے اعمال کو گھیرے ہوں گے اس کا میزان بھاری ہوگا، اس کے اچھے اعمال اس کے برے اعمال کو مٹا دیں گے، اور جس کے برے اعمال اچھے اعمال کو گھیرے ہوں گے تو یقیناً اس کا میزان ہلکا ہوگا، اور جہنم کا فرزند ہے، اس کے برے کاموں نے اس کے اچھے کاموں کو مٹا دیا۔ تقوی گناہوں کا کفارہ دیتا ہے۔
قرآن کی سورۃ الانفال آیت 29 میں لکھا ہے، مومنوں اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا،
اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے اجر میں تین باتیں شامل ہیں۔ الف، وہ تمہیں امتیاز بخشے گا۔ امتیاز کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کی وضاحت اسلامی فقہا نے یوں کی ہے کہ اللہ متقیوں اور کافروں کے مابین فرق کرے گا، یعنی اللہ متقیوں کے لیے ہدایت اور آگہی مقرر کرتا ہے، اور وہ ان کے دلوں اور سینوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے، اور ان کے دلوں سے بغض و نفرت دور کرتا ہے۔ بے، وہ تمہارے سب کیے گئے برے کام گناہ ڈھانپ دے گا۔ جیم، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔
باب 4،
اسلام میں مغفرت۔ قرآنی آیات کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفارہ اور مغفرت میں فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ذرا قرآن شریف کے نصوص پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ وہاں کفارہ اور مغفرت کی کیا تعلیم ہے اور کیا فرق ہے۔ مفسرین قرآن نے اس میں امتیاز کیا ہے کہ التکفیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بدی ڈھانک دی جائے، اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت بدی کو بالکل ہی زائل کر دیا جائے گا۔ الف، اعمال اور گناہ کی مغفرت۔ اسلامی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ گناہوں کی معافی اور مغفرت اعمال صالحہ پر مبنی قرار دی گئی ہے۔
سورہ رعد آیات 22 اور 23 اسی تصور کو پیش کرتی ہیں۔
اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے۔ جناب معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، اگر تو نے کوئی برا عمل کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی کر تاکہ یہ اسے مٹا دے۔ اسی بارے میں الحسن سے روایت ہے کہ جب تم کو محروم کر دیا جائے تو دو، اور جب ظلم کیا جائے تو معاف کر دو۔ الزجاج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حسب و نصب کی کوئی وقت نہیں ہے، صرف اعمال صالحہ ہوں تو وہ مفید ہیں۔ الواحدی اور البخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ نے اطاعت گزاری کے ثواب سے ہی اس کے اس سرور و خوشی کو ترتیب دیا ہے جو جنت میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر اسے حاصل ہوگی۔ دیکھیے کہ اس روایت سے اسی بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اطاعت گزار کے اعمال صالحہ کے احترام کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اب غور کے لائق یہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے اچھے اعمال کی بدولت داخل جنت ہوں گے تو اطاعت گزار کے احترام کا سوال ہی کہاں رہ گیا۔ بے، روزہ اور مغفرت۔
قرآن میں سورۃ الاحزاب آیت 35 بیان کرتی ہے،
روزہ دار مرد و عورت کے لیے اللہ نے ایک زبردست اجر اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دو ماہ کا روزہ گناہ قتل کی بخشش میں کارگر ہے۔
سورۃ النساء آیت 92 میں مرقوم ہے کہ
اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عروہ ابن زبیر نے یہ بتایا ہے کہ جنگ احد کے دن حذیفہ بن الیمان رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ حذیفہ کے والد الیمان کافر ہیں اور کافروں ہی کے ساتھی ہیں، اس لیے مسلمانوں نے الیمان پر تلواروں سے وار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ حذیفہ یہی چلاتے رہے کہ بھائیو یہ تو میرے باپ ہیں۔ جب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئی تو اس وقت الیمان مارے جا چکے تھے۔ حذیفہ نے کہا، تم سب کو اللہ معاف کرے کیونکہ وہ بڑا رحم والا ہے۔ یہ خبر جب آن حضرت کو معلوم ہوئی تو آپ نے حذیفہ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق شان نزول یہ ہے کہ ابی الدرداء ایک فوجی ٹکڑی میں تھے اور رفع حاجت کے لیے ایک گھاٹی میں گئے۔ وہاں ایک آدمی بھیڑیں چراتا ہوا ملا، انہوں نے اس پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کی ہانک لگائی، پھر بھی ابو ذر نے ہاتھ نہیں روکا، اسے قتل کر کے ہی دم لیا، بھیڑیں ہانک کر لے گئے۔ بعد ازاں ان کے دل میں خلش پیدا ہوئی جسے آپ نے حضور کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو اس کے دل کو چیر کر دیکھ سکا تھا کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں؟ ابی الدرداء کو بڑی ندامت ہوئی اور تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن میں جھوٹی قسم کے بارے میں بھی آیا ہے جس کی مغفرت کے لیے 3 دن کا روزہ مقرر ہے۔
سورہ مائدہ آیت 89 میں لکھا ہے،
خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ صحابہ کے گروہ نے کھانا کپڑا حرام کر لیا تھا اور راہب بن بیٹھے تھے، اور اس طرح کی زندگی کے لیے قسم کھا لی تھی۔ جب رسول اللہ نے اس سے منع کیا تو پوچھنے لگے کہ اب کیسے سبکدوش ہوں، تو یہ آیت اتری۔ جیم، حج اور معافی گناہ۔ سورہ بقرہ آیت 158 میں لکھا ہے، بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ اس زمن میں ابن عباس کہتے ہیں کہ صفا پر بھی اور مروہ پر بھی ایک ایک بت تھا، اور جاہلیت کے دنوں میں لوگ ان کا طواف کیا کرتے تھے اور مس کرتے تھے اور چومتے تھے۔ جب اسلام آیا تو مومنوں کو یہ طواف ناگوار گزرنے لگا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دال، زکات اور گناہ کی بخشش۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، لا خوف علیہم، اور نہ وہ غمناک ہوں گے، ولا ہم یحزنون۔
سورہ بقرہ آیت 277۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ابن عباس سے مروی ہے کہ
ایسوں کو قیامت کے احوال کے بارے میں کوئی خوف نہ ہوگا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں ترک کیا اس پر انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ الاسم نے اس کی وضاحت یوں کی کہ اس کا انہیں خوف نہ ہوگا کہ اس دن وہ دکھ اٹھائیں گے، اور نہ ہی اس کا انہیں غم ہوگا کہ انہیں وہ سعادت اور نعمتیں کیوں نہ ملیں جو دوسروں کو عطا ہوئیں، کیونکہ آخرت کی زندگی میں کوئی رقابت نہیں ہے۔ ہاں، جہاد اور مغفرت گناہ۔
سورہ بقرہ آیت 218 میں بتایا گیا ہے،
جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن جہش نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر فرض کر لیں کہ کوئی سزا اور عذاب ان کاموں پر نہیں ہوگا جو ہم نے کیا ہے، تو کیا ہم اس صورت میں اپنے اعمال کے اجر و ثواب کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ عبداللہ مہاجر بھی تھے اور مجاہد بھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ واو، تلاوت قرآن اور مغفرت۔
سورۃ الاعراف آیت 204 میں بتایا گیا ہے کہ
جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے اللہ نے قرآن کی ساری دنیا والوں کے لیے ایک رحمت، رحمت للعالمین کی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ قرآن تو سیکھ لوں مگر اس پر عمل نہ کر پاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ کسی بھی ایسے دل کو دکھی نہیں کرے گا جس میں قرآن بسا ہو۔
اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ
رسول اللہ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، جو قرآن کی سماعت کرتا ہے اس سے دنیا کی بلائیں دور کر دی جاتی ہیں، اور جو قرأت کرتا ہے اس سے آخرت کی بلائیں۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ خوب یاد ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح برقرار رہتا ہے، تو اللہ اسے داخل جنت کرے گا اور اسے اپنے 10 اقارب و اعزا کی شفاعت کا حق بھی ملے گا، جن کا دوزخ میں جانا واجب ہے۔ ذا، کلمہ شہادت اور مغفرت۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو ذر غفاری نے آ حضرت سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، مسلم کی نجات کس طرح ہے؟
آپ نے فرمایا، مسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار سے نجات پائے گا، ہے اللہ کی مرضی و مشیت اور مغفرت گناہ۔ سورہ آل عمران آیت 129 میں لکھا ہے،
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ اس آیت کی وضاحت میں الرازی نے یہ کہا ہے، ہمارے گروہ کے لوگ اس آیت سے یہ احتجاج پکڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے ہاتھوں میں پورا پورا اختیار ہے کہ اپنی الہیت کے تحت سارے کافروں اور مشرکوں کو جنت میں ڈال دے اور سارے مقربین و راست بازوں کو دوزخ میں، اور اس کے اس عمل سے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ الرازی اس مفہوم پر تنقید نہیں کرتے بلکہ اسی خیال کی توثیق کرتے نظر آتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری معنی اسی خیال پر دلالت کرتے نظر آتے ہیں، اور عقلی برہان بھی تائید کرتا ہے، کیونکہ بندوں کے افعال ارادے پر موقوف ہیں اور ارادے کا خالق و محرک اللہ ہے، تو جب اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہو تب ہی بندہ مطیع ہوتا ہے۔ اطاعت کے ارادے کے پیدا کیے جانے پر
اطاعت، اور نافرمانی کے ارادے کے خلق پر وہ نافرمانی کرتا ہے۔
لہذا بندے کی اطاعت و معصیت دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ اللہ کا کوئی فعل اللہ پر کسی وجوب کو عائد نہیں کرتا، یعنی نہ اطاعت ثواب کی موجب بنتی ہے نہ معصیت سزا و عتاب کی، بلکہ سب کچھ اللہ کے اور اسی کے الہی ارادہ قدرت اور حکم پر موقوف ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس طرح کا تصور کتاب مقدس بائبل کا نہیں ہے، بلکہ اس میں گناہ کے کفارے کے لیے قربانی اور فدیہ و ایثار پر زور دیا گیا ہے۔ بائبل میں شروع ہی سے قربانی کے خون کی ایک قرمزی لکیر نظر آتی ہے، اور اس فدیہ و کفارہ کی ذمہ داری
خود خداوند تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر لے رکھی ہے، اور عبرانیوں باب 9 آیت 22 میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔
چونکہ خدا کی ذات کامل ہے،
اس لیے اس کی طرف یا اس کی مشیت کی طرف
اس بات کو منسوب کرنا کہ وہ انسان کا گناہ اپنے الہی عدل و انصاف کے حساب میں بخش دے صحیح نہیں، کیونکہ اس کا اٹل حکم ہے جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔
حزقیل باب 18 آیات 4 اور 20۔
اگر وہ کسی آسی کو معاف کرتا ہے تو اس کا کوئی سبب بھی ہونا چاہیے جو اس کے عدل کے مطابق ہو اور اس کے عدل کو تشفی بھی دے۔ یہ تشفی ہمیں کتاب مقدس کے عہد عتیق میں بھیڑ بکروں اور مینڈھوں جیسے جانوروں کی قربانی میں نظر آتی ہے،
جنہیں خداوند تعالیٰ نے قبول فرمایا،
کیونکہ ان میں مسیح کی قربانی کا عکس تھا، اور یہ عکس فضل و محبت کے نئے عہد میں حقیقت کی شکل اختیار کر گیا، اور اسی ذبیحہ سے ہم الہی عدل کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سارے ایماندار کامل و طاہر کیے جاتے ہیں۔
زبور 85 آیت 10 کی نبوت بھی اسی میں پوری ہوتی ہے کہ
شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ تو اسلام میں ناقابل معافی گناہ۔ الف شرک۔
سورہ نساء آیت 116 کے مطابق
اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا، اور گناہ جس کو چاہے بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ مفسروں کا کہنا ہے کہ چونکہ شرک سے بڑی کوئی اور گمراہی ہے ہی نہیں، اس لیے مشرک اللہ کی رحمت سے قطعاً محروم رہے گا۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں آئی جو فرشتوں کو پوچھتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ الرازی کا کہنا ہے کہ جو لوگ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو مونس قسم کا نام دیتے ہیں۔ کچھ مفسروں کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کی وجہ سے نازل ہوئی جو صنم پرستی کرتے تھے اور یہ مانتے تھے
ان اسنام میں سے ہر ایک میں سے شیطان بولتا تھا۔ بے کسی مسلمان کی قصدن جان لینا۔ سورہ نساء آیت 93 میں لکھا ہے،
اور جو شخص مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس زمین میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ قصدن قتل کرنے کا کفارہ نہیں ہوتا۔ ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ قتل عمد کا ارتکاب وہ سرکشی ہے جس کی توبہ ناقابل قبول ہے۔ جیم ارتداد۔
سورہ آل عمران آیت 90 میں لکھا ہے،
جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ مرتد شخص بے ایمانی میں چونکہ اور بھی زیادتی کرتا ہے،
یا یوں کہنا چاہیے کہ ارتداد اور اس پر بزد رہنا ایک ایسی حرکت ہے
جو بے ایمانی میں کثرت پیدا کرتی ہے اور کفر پر کفر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ القفال اور ابن الانباری نے کہا ہے کہ جو شخص ایک بار توبہ کے بعد دوبارہ کفر کرے تو پہلی توبہ بھی نامقبول ہو جاتی ہے، اور ایسی بن جاتی ہے جیسے رہی ہی نہ ہو۔
باب پانچ،
مسیحیت میں کفارہ کا تصور۔ لفظ کفارہ کا مطلب ڈھانکنا یا چھپانا ہے۔ مسیحیت میں یہ مسیح کے کام کا اظہار ہے، جس نے اپنی کامل اطاعت کی بدولت انسانوں کو اس سزا سے بچانے کا انتظام کیا جس کی لعنت شریعت نے مقرر کر دی تھی، اور اس نے صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلے عابد و معبود میں وہ یگانگت اور قربت پیدا کی جو باغ عدن میں موجود تھی۔ اسی مفہوم میں مسیح کے شاگرد پطرس رسول نے فرمایا، مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔
وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ پہلا پطرس باب 3 آیت 18۔
آئیے مسیح کے اس کفارہ پر مختلف زاویوں سے نگاہ ڈالیں۔ پہلے خدا کے تعلق سے، یعنی اس کی محبت، اس کے عدل اور پاکیزگی کے تناظر میں نگاہ کریں۔ پھر اس کا انسان سے تعلق دیکھیں، یعنی اس میں اور اس کے لیے اس کا کام کیا ہے۔ دراصل مسیح کی طرف سے دیے گئے اس کفارہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کی تکفیر ہو جاتی ہے، عاصی اپنی بدکرداریوں کے نتائج و سزا سے بری کر دیا جاتا ہے، شریعت کے مقرر کردہ لعنت اور سزا دور کر دی جاتی ہے، کیونکہ خدا قدوس کا تقاضائے عدل پورا ہو جاتا ہے، اس کی انسان سے نفرت و ناراضی جاتی رہتی ہے، اللہ کی قبولیت کی درگاہ تک خاطی و عاصی کی پہنچ ہو جاتی ہے، عاصی و گناہگار سے نہ کوئی بدلہ لیا جاتا ہے اور نہ قصاص۔ مسیح کی قربانی و فدیہ کے طفیل سارے گناہ رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے۔ قصاص اٹھ جانے کی وجہ یہ ہے کہ خود گناہگار کو جو بدلہ ملنا تھا اسے مسیح نے اپنے ذبیحہ کے وسیلے اٹھا لیا ہے۔ مسیح کے ایک شاگرد یوحنا رسول نے فرمایا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے مسیح کو بھیجا۔
پہلا یوحنا باب 4 آیت 10۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کفارہ وہ کنجی ہے جس سے وہ در قربت و صلح کھل جاتا ہے جو انسان کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان بند ہو گیا۔ نیز کفارہ کی وجہ سے خدا کی پاک شریعت سے بے انصافی بھی نہیں ہوتی۔ اس بات کا ذکر پولس رسول نے
دوسرا کرنتھیوں باب 5 آیت 19 میں کیا ہے۔
خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ انسان نے خدا کی صفات، سیرت و طبیعت اور اس کی گناہگار مخلوق سے اس کے رشتے پر بہت غور کیا ہے، اس پر فلسفے کا رنگ چڑھایا ہے، لیکن کبھی کسی تسلی بخش جواب تک نہیں پہنچا۔ جہاں دنیا کے فلسفے ناکام ہو گئے، وہاں بائبل مقدس نے اس گتھی کو سلجھایا ہے۔ خدا عادل و قدوس خدا ہے، اس کے عدل نے تقاضا کیا کہ گناہگار سزا پائے، اس لیے سوائے فدیہ و کفارہ کے انسان اور خدا کی مصالحت ممکن نہیں دکھائی دیتی۔ گناہوں کو قربانیوں سے ڈھانپنے کا آغاز اسی حقیقت کے ساتھ ہوا۔ آغاز تخلیق آدم کے وقت سے ہی ہم اس کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز باغ عدن میں ہوا جب خدا نے آدم و حوا کی برہنگی کو چمڑے کے کرتوں سے ڈھانپا۔ بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب حابل، آدم کے بڑے بیٹے کی قربانی خدا نے قبول کی اور وہ آنے والے کفارے کا عکس تھی۔
پیدائش باب 4 آیت 4۔
اسی طرح حضرت ابراہیم کو جو مینڈا مہیا کیا گیا
کہ ان کے بیٹے اسحاق کا فدیہ ہو تاکہ ان کا بیٹا بچ جائے،
وہ اس کفارے کا عکس تھا جو مسیح کی قربانی کے ذریعے خدا کا ازلی منصوبہ تھا۔
پیدائش باب 22 آیات 1 سے 14۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کو ملک مصر میں فصح کا برہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔
خروج باب 12 آیات 1 سے 42۔
اور وہ نئے عہد نامے میں خدا کے فصح کے برے کی علامت تھا، جس کے بارے میں پولس رسول نے لکھا، ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔
پہلا کرنتھیوں باب 5 آیات 7 اور 8۔
عہد جدید میں اس کفارے کی نمائندگی اس فدیے سے ہوتی ہے جسے صلیب پر چڑھ کر یسوع المسیح نے پورا کر دیا، تاکہ خدا کی شریعت کے تقاضے اور مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور خاطی و آسی انسان کی نجات و خلاصی بھی ہو جائے۔ چنانچہ مسیح کی موت ایک عوضی موت ہے تاکہ گناہوں اور خطاؤں پر جو قصاص واجب آتا ہے اس کے مقتضیات بھی پورے ہو جائیں اور الہی عدل و انصاف کے تقاضے بھی۔
مسیح جو مخلصی اور نجات لے کر آیا، اس کا اظہار لفظ فضل میں ہوتا ہے،
کیونکہ آسمانی باپ خدا تعالی نہ تو اس بات کے لیے مجبور تھا کہ گناہگار انسان کے لیے ایک قربانی دے، اور نہ ہی بیٹا مسیح مضطر تھا کہ ایک فداکار کی خدمت اپنے ذمہ لے لے، بلکہ یہ تو اللہ کی الوہیت کاملہ تھی، رحمت و شفقت سے بھرپور، جس نے سزا کو ختم کر دیا اور ایک عوضی اور نیابتی دکھ کو گلے لگایا، جس کو کلمۃ اللہ مسیح نے خاطی کے عوض جسم اختیار کر کے مکمل کر دیا۔
نجات و مخلصی دینے والے نے
اس سچائی کا واضح اظہار کیا جب اس نے کہا، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔
انجیل یوحنا باب 10 آیت 15۔
جب ہم مسیح کے اس قول کا موازنہ ان کے اس قول سے کرتے ہیں جو یوحنا
باب 15 آیت
13 میں ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، تو تب ہم پر وجہ ظاہر ہوتی ہے کہ قدوس خداوند خود کو کیوں خالی کرنے پر راضی ہو گیا اور بدن اختیار کر لیا، دکھ اٹھایا اور ہماری خطاؤں کے لیے صلیب پر خوشی خوشی چڑھ گیا۔ اس نیابتی دکھ و الم کے لزوم کی وضاحت یوں کی گئی ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو
گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا،
تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔
رومیو باب 8 آیت 3 اور 4۔
اور یسعیاہ نبی کی نبوت پوری ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔
یسعیاہ باب 53 آیت 5۔ یہ مخلصی و کفارہ دو وجوہات کی بنا پر خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو
گناہوں کی معافی کی یقین دہانی اور نجات کی جاری رہنے والی برکات عطا کرتا ہے۔ سبب اول، مسیح کی اطاعت اور ان کے دکھ و الم کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے مومنوں سے مخلصی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔
ہم رومیو باب 5 آیات 18 اور 19 میں پولس رسول کے الفاظ پڑھتے ہیں،
غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ سبب ثانی، انسان کے لیے فدیہ نے خدا کے عدل کے تقاضے کو پورا کیا، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ابدی عہد پر مبنی ہے، اسی لیے کلام خداوندی میں مرقوم ہے، قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔
زبور 40 آیت 6۔ عبرانیوں باب 10 آیات 5 سے 7۔
سو یسوع انسان بن گیا تاکہ ایک گناہگار کا فدیہ دے اور سزا کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ پولس رسول نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے لکھا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔
رومیو باب 5 آیت 8۔
الف، فدیہ کے لزوم کی وجوہات۔ پہلی، نجات کی ضرورت۔ فدیہ محض انسان کی اجتماعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فرد بشر کی شخصی ضرورت بھی ہے۔ ہر فرد ہلاکت و موت کی زد میں ہے۔ سیدنا مسیح نے ایک بار سوال پوچھا، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟
متی باب 16 آیت 26۔
انسان نہ تو اپنی جان کا فدیہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا۔ داؤد نبی کی وساطت سے خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔
زبور 49 آیت 7۔
اگر توبہ کی جہت سے دیکھا جائے تو بھی نجات کے لیے فدیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر متنفس کے دل میں بدیہی طور پر یہ شعور کارفرما رہتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے گناہ اور خطائیں مٹا دینے کی اس میں سکت نہیں، تا وقت یہ کہ انہیں مٹانے کے لیے کوئی اور وسیلہ ناکام کرے، اور یہ وسیلہ سوائے فدیہ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر ہم ان ذبیحوں اور قربانیوں کے وجود کی توجیہ کس طرح کر سکتے ہیں جو نہ معلوم کتنے ہزار سالوں سے نہ صرف ایک دو مذہب میں بلکہ تمام ادیان عالم میں مستعمل چلی آ رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ قلب خاطی کو اس بات کا برابر احساس رہا ہے
کہ فدیہ ایک لابدی انسانی ضرورت ہے؟
یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اخلاق کی طبیعت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تقدس اور پاکی کے طالب ہوں، خواہ ہمارا مزاج اور سیرت اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گناہ اور خطاؤں کے دلدل سے نجات دینے اور نکالنے اور دوبارہ راست باز ٹھہرانے کے لیے فدیہ کتنا ضروری ہے۔
یہ رہائی صرف مخلصی اور نجات کی بدولت ملنے والی راست بازی کا نتیجہ ہے۔
دوسرا، انسان کی معصیت، خدا کی پاکیزگی۔ خدا پاک ہے اور انسان گناہگار ہے۔ انسان نرا خطا کا پتلا ہے جو کہ الہی سیرت کا ضد بن چکا ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے۔ اگر توبہ سے صالح بن جانا ممکن ہوتا تب بھی انسان کی راست بازی اس کے ماضی کے گناہوں کو نہ مٹا سکتی، لیکن اگر بلا فدیہ دیے بخشا جاتا تو گناہگار کی نظر میں شریعت اور خدا کی پاکیزگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اس لیے گناہ کی سزا کو ڈھانپنا فدیہ ہی کے ذریعے ٹھہرایا گیا، اور یہ خدا کے کردار کی حتمی کاملیت کا اظہار ہے۔ تیسرا، فدیہ انسان کی اخلاقی ضرورت سے مطابقت رکھتا ہے۔ انسان میں اخلاقی طبیعت موجود ہے، اس لیے وہ عدل و انصاف اور پاکیزگی سے بذریعہ ضمیر مطلع ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ کے باعث اپنی سزا کو دیکھے اور کفارہ سے واقف نہ ہو تو اس کا ضمیر ہمیشہ اس چبھن سے دکھ اٹھاتا رہے گا۔ تاہم فدیہ و کفارہ کی بدولت گناہ کی معافی سے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور یہ اس کی اخلاقی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ چوتھا، فدیہ شریعت کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ شریعت گناہگار سے قصاص کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جس شریعت میں قصاص و بدلہ نہ ہو وہ شریعت بھلا شریعت ہی کیا ہے؟ قصاص و بدلہ شریعت کے مقاصد و غایات کو عز و شرف بخشتے ہیں۔ بلا فدیہ و کفارہ دیے گناہ کی معافی ایک طرح سے شریعت کا گلا گھونٹنا ہے، اور یہ مسیح کے ان الفاظ کے برعکس ہے جو انہوں نے فرمائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔
انجیل متی باب 5 آیت 18۔
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فدیہ و کفارہ کے بغیر معافی خدا کے عدل و انصاف اور تقدس پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے۔ پانچواں، فدیہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے۔ اگر خلاص و نجات کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی بھی اس کا ذکر اپنے مقدس کلام میں نہ کرتا۔ دیکھیے، مسیح بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا لٹکایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم مسیح بھی اونچے پر چڑھایا جائے، یعنی صلیب پر لٹکے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔
انجیل یوحنا باب 3 آیت 14۔
چھٹا، اخلاقی نظام کا تقاضا۔ خدا چونکہ ایک عادل و منصف ہستی ہے، اس لیے اپنے بنائے ہوئے عدل کے اصولوں پر ضرور چلتا ہے۔ جس اخلاقی دنیا پر اس کی بادشاہی ہے اس میں کسی طرح کی نافرمانی، بددیانتی اور تخریب و اضطراب اسے گوارا نہیں۔ وہ خود اپنے احکام کو توڑ کر انہیں بے وقت نہیں کرتا، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے سے وہ حساب طلب کرتا ہے اور اس پر فتویٰ صادر کرتا ہے۔ الہی طریقۂ نجات میں دراصل خدا قدوس یہ بتاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ گناہوں سے اسے کتنی نفرت ہے اور شرپسندی پر وہ کس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ خود اپنے بنائے ہوئے احکام و اصول شریعت کو باوقار و باعزت بنانے کے لیے ہی اس رحیم خدا نے گناہگاروں کے لیے ایک در معافی و مصالحت بھی کھول رکھا ہے، یعنی فدیہ و کفارہ۔ ساتواں، فدیہ و کفارہ کی دوسرے ادیان میں موجودگی۔ دنیا کے کئی ادیان و مذاہب بھی کفارہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بات اس پر دلالت ہے کہ انسانی دل محض توبہ سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اس کا ضمیر کفارہ و فدیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یعنی گناہگار و خاطی کی طرف سے قربانی کا خون بہایا جائے۔ یہ تمام وجوہات فدیہ و کفارہ کے لزوم کو ثابت کرتی ہیں۔ اب آئیے ذرا ان تین باتوں پر غور کریں جن پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت تکیہ کیا جاتا ہے، یعنی اعمال حسنہ، نماز اور روزہ۔ بے आमाल हसना और नजात।
एक,
भले काम करना एक अखलाकी जिम्मेदारी है जिन्हें करना लाजमी है, उनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं, लेकिन ये याद रहे कि वो उन गुनाहों का मुआवजा नहीं हो सकते जो हो चुके हैं, यानी गुज़िश्ता बदकारियों के लिए ज़रिया माफ़ी नहीं बनते। मसीह ने इस हकीकत की निशानदेही इन अल्फाज में की कि तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर बंदे और गुलाम हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है।
लुका बाब 17 आयत 10।
और पौलुस रसूल ने यह लिखा है कि नजात तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और न आमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र न करे।
इफ़सियों बाब 2 आयत 9 और 10।
2, जहां तक हमारे माल व अमलाक और सेहत व तंदुरुस्ती की बात है जिनसे हम लुत्फानंदोज होते रहते हैं, सब कुछ खुदा ही की देन है। जब हम उन चीज़ों की खैरात करते हैं तो क्या कोई चीज़ हम अपनी तरफ से बतौर ईसार और कुर्बानी के देते हैं, या क्या कोई ऐसा काम हम कर रहे होते हैं जो जजा और सवाब का मुस्तहिक हो? हरगिज़ नहीं। जो फ़र्ज था वो हमने किया था, उससे न कुछ कम न कुछ ज़्यादा। जब दाऊद नबी ने हैकल की तामीर के लिए कसीर तादाद में माल और दौलत पेश किया तो कहा, ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी जलाली नाम की तारीफ करते हैं, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है।
किताब मुकद्दस पहला तवारीख बाब 29 आयात 13 और 14।
3, आमाले हसना जो हम करते हैं उस बे एहतरामी और तौहीन को जायल नहीं करते जो हमारे गुनाह ने उस खुदा ताला की शान में कर दिए हैं,
जिसकी सदाकत और कुद्दूसियत की कोई इंतहा नहीं।
इसलिए इंसान के लंगड़े लूले आमाले हसना से उनका इजाला नहीं होता और मुआफ़ी के हुसूल के वो बिल्कुल लायक नहीं होते। 4,
खुदावंद ताला की हुजूरी में बारियाबी की अव्वलिन शर्त तकद्दुस व पाकीज़गी है।
बग़ैर तकद्दुस के खुदा की रोयत भी मुमकिन नहीं। आमाले हसना तो हमें तकद्दुस अता नहीं कर पाते। ये तकद्दुस जनाब मसीह की तालीम के मुवाफिक उसी ईमानदार को मिलता है जो खुदा के पाक रूह के वसीले से पैदा होता है। इसलिए खल्क जदीद की ज़रूरत पड़ी। सैयदना मसीह ने फरमाया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म यानी रहम और नुतफ़ा इंसानी से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है।
इंजील मुकद्दस यूहन्ना बाब 3 आयात 5 और 6।
जीम, सलात व नजात, नमाज तो हकीकत में एक कड़ी है जो खुदा से बातचीत और उसकी शख्सियत पर ज्ञान ध्यान का नाम है, और खुदा और बंदे के दरमियान एक राबता है। जब कोई गुनाहगार बन जाता है तो खुदा ताला और बंदे में अलहदगी और जुदाई हो जाती है और नमाज व मुनाजात कबूल नहीं होती, इसीलिए उनका जवाब भी नहीं मिलता। यसाया नबी की मार्फत खुदा ने फरमाया, तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोज किया ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बातें बकती है।
यसाया बाब 59 आयात 2 और 3।
दाऊद नबी ने भी फरमाया है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी न सुनता।
जबूर 66 आयत 18।
दाल, सियाम नजात, रोज़ा भी नमाज ही की तरह इबादत का एक रूप है। रोज़े में बारी ताला के सामने फरोतनी, खाकसारी और ख़ुद को शिकस्ता कर देने की दरअसल एक बात पाई जाती है, लेकिन याद रहे इससे गुज़िश्ता रास्तबाजी की हालत जो इंसान को हबूत से पहले हासिल थी पैदा नहीं होती।
खुदा कुद्दूस के खिलाफ गुनाह का रोज़ा भी मुआवजा नहीं बन सकता,
चुनांचे मगफिरत का ज़रिया बनने की उसमें सलाहियत नहीं। ज़करिया नबी की मार्फत खुदा ने फरमाया कि मुमलिकत के सब लोग और काहिनों से कहे,
जब तुमने पांचवें और सातवें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया
तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था, और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए न खाते पीते थे।
ज़करिया बाब 7 आयात 5 और 6। बाब 6,
खुलासाए कलाम, जो कुछ अब तक कह आए हैं उसका निचोड़ बस यही है कि अलिफ, इंसानी नजात का दारो मदार कफ़ारा और फिदिया पर है, जो कि सिर्फ एक अकली और फिक्री नज़रिया ही नहीं بلکہ ایک حقیقت عملی بھی ہے جس کا وجوب و وجود، خاطی و حابت و ساقط انسان کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بے، ہم سب آدم کا گناہ میں گرنا مانتے ہیں۔ یہ گرنا صرف ان کا ہی گرنا نہیں بلکہ نیابتی طور پر ان کی ساری ذریت و نسل اس سے متاثر ہوئی۔ اس وجہ سے خدا نے اپنی محبت میں انسان سے، جسے اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، گناہ و بد کرداری کی سزا مٹانے کے لیے ایک عوضی مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ انسان کی نجات کے لیے لازم تھا کہ یہ عوضی خدا کی قدرت و محبت کا اظہار کرنے کے قابل ہوتا۔ خدا کی محبت کا ایسا اظہار صرف خدا ہی کی طرف سے آ سکتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنی محبت میں انسانیت کے لیے یہ ارادہ کیا کہ مسیح جنس بشری کے نمائندہ ہو کر انسان کے لیے کامل عوضی بن جائیں۔ اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول گناہ میں گرے، تمام انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے، تو آدم ثانی فدیہ و کفارہ کے لیے تمام انسانوں کے لیے عوضی ہے۔ جیم، اس عوضی کے لیے ضروری تھا کہ گناہ کی سزا کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مکمل قیمت ادا کرے۔ مسیح نے اس قیمت کو یوں چکایا کہ صلیب پر اپنی جان دے دی، جہاں اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ صلیب کے ذریعے فدیہ کی ضرورت کے بارے میں عہد عتیق ہماری قائلانہ طور پر اس طرف نشاندہی کرتا ہے
کہ عہد عتیق کی قربانیوں کا خون یسوع خدا کے برے کا عکس تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتا تھا۔
مسیح کی قربانی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف انسان سے گناہ دور کرتی ہے بلکہ اسے ایک اخلاقی بیماری سے شفا دیتی ہے۔ ہر وہ فرد جو مسیح مصلوب کو قبول کرتا ہے، اسے حیات نو حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایسا مومن بن جاتا ہے جسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مسیح کی صلیب خاص طور پر اس کی عقل کی بند آنکھیں کھول دیتی ہے کہ وہ گناہ کی تباہی اور سخت سزا کو دیکھ سکے۔ اسی لیے یوحنا رسول نے لکھا ہے کہ
اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ خدا نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پہلا یوحنا باب 1:17۔
اسلام اور مسیحیت میں گناہ و کفارہ کے سوالات حل کیجیے۔ عزیز سامعین، اب جب کہ آپ نے اس کتاب کا دھیان سے مطالعہ کیا ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات دے کر اپنے علم کا جائزہ لیں۔ 1. قرآن میں کن کن مختلف الفاظ سے گناہ یا خطا کی تعبیر ہوتی ہے؟ 2. کیا قرآن آدم اور حوا کو گناہگار قرار دیتا ہے؟ 3. ہمارے پہلے باپ اور ماں آدم اور حوا کے گناہ کی بابت قرآن میں درج 3 مختلف آیات لکھیے۔ 4. اس قرآنی آیت کی وضاحت کیجیے، آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے، سورہ طٰہٰ آیت 120۔ 5. مسیحیت میں گناہ کی کیا تعریف ہے؟ 6. گناہ کا وجود کس طرح دنیا میں ظہور پذیر ہوا؟ 7. گناہ موروثی، وراثتی، فطری اور جبلی ہے، اس حقیقت کو ثابت کیجیے۔ 8. انسان پر گناہ کی تاثیر کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ 9. گناہ کی مزدوری اور سزا کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ 10. کتنی قرآنی آیات گناہوں کی مغفرت اور کفارہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ 11. اسلام میں کفارہ کا کیا معنی ہے؟ 12. اسلام میں گناہوں کے کفارہ کا مفہوم کس طرح آ موجود ہوا؟ 13. اسلام میں کفارہ اور مغفرت کے درمیان فرق کو بیان کیجیے۔ 14. مغفرت حاصل کرنے کے کون سے ذرائع ہیں؟ اسلام میں کتنے ذرائع پائے جاتے ہیں؟ 15. مسیحیت میں گناہوں سے کفارہ کا کیا مطلب ہے؟ 16. انجیل مقدس کے مطابق گناہوں سے کفارہ کیسے ممکن ہوا؟ 17. کیا فدیہ کی ضرورت ہے؟ ثبوت بیان کیجیے۔ 18. انسانوں کا گناہوں سے نجات پانا کیوں ضروری ہے؟ 19. عقلی، شرعی اور اخلاقی لحاظ سے ثابت کیجیے کہ انسان کو نجات کی ضرورت ہے۔ 20. اس کتابچے کے خلاصے کے طور پر بائبل مقدس کی کوئی ایک آیت بیان کیجیے۔